الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب الستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام گرامی قدر حضرات، اللہ کے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی اور آپ کی سیرت پاک جو اسوہ حسنہ کاملہ ہے، آپ کی زندگی کے وہ مبارک ادوار اور وہ مبارک لمحات جسے جانے بغیر نہ قرآن کا فہم حاصل ہو سکتا ہے، نہ ہم اپنی زندگیوں میں ایمانی اور اصلاحی انقلاب لا سکتے ہیں، یقیناً ہمارے باطن میں اور ہماری زندگی میں ایمانی اور اخلاقی اور اصلاحی انقلاب صرف اور صرف ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی زندگی کے انقلابی اصلاحی اور اخلاقی پہلو کے جاننے سے ہی ہماری زندگی کے اندر یہ تمام چیزیں نور بخش کر ہماری زندگی کو مستنیر کر سکتی ہیں. اسی ضرورت اور اسی محبت اور اسی تعلق کو ضروری جانتے ہوئے درس سیرت کے عنوان سے ہم ترتیب وار تسلسل کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی کو بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور تقریباً 8 ہجری تک بعثت کے 13 سال اور ہجرت کا 8واں سال، اس ترتیب کو الحمدللہ یہاں پر بیان کیا گیا. اور سن 9 ہجری جو یہاں پر شروع ہو رہی ہے، اس کی ترتیب کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. ویسے ایک مسئلہ میں وظائف کے حوالے سے بتا دوں، یہ درمیان میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنا یا نوافل وغیرہ، یہ آداب مجلس کے خلاف ہے. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کی اتنی سخت تردید کی ہے کہ جب درس کا سلسلہ ہو رہا ہو تو اس قسم کی معاملات اگر کرنے بھی ہوں تو وہ دوران درس یا دوران درس تسبیحات پڑھنے کا ایک تعلق ہوتا ہے کہ درس ہو رہا ہے اور تسبیح پڑھ رہے ہیں یا وظائف پڑھ رہے ہیں، ہے تو ٹھیک چیزیں، لیکن یہ دوران تبلیغ اور اس کی تشریح کے عین خلاف ہوتا ہے. تو لہذا وظائف کے ساتھ ساتھ ہمیں وظائف کی اہمیت اور اس سے متعلق علم حاصل کرنا پہلے ضروری ہے کہ اس کو کس طرح بجائے لایا جائے اور کس طرح کیا جائے. ہم اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں، وہ ہمارے لیے وبال جان کہیں نہ بن جائے. تو لہذا ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اس موضوع پر آگے بحث آئے گی، میں انشاءاللہ اس پر تفصیلی اس پر کلام کروں گا. سن 9 ہجری کے اندر ہونے والے وہ مبارک واقعات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لمحات زندگی کے اندر پوشیدہ ہمارے لیے بے حد و بے قیاس اصلاح کے وہ درشا مینار، جس میں سے سب سے بڑی بات جو سن 9 ہجری کے اندر ہو رہی ہے وہ ہے غزوہ تبوک۔ ابھی ہم سفر کے دوران ہیں، الحمدللہ قافلہ چلا ہے اور ہم ابھی سفر کے دوران ہیں، اور اب انشاءاللہ العزیز قافلہ تبوک کی سرزمین پر پہنچ رہا ہے۔ یہ قافلہ جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوا ہے تو تبوک میں جانے کی وجہ کیا تھی اور غزوہ تبوک کے اسباب کیا تھے اور غزوہ تبوک کی ضروریات کیا تھی، وہ تو آپ نے سماعت فرما لی۔ اب اللہ کے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کا یہ سب سے آخری غزوہ ہے، اور آپ کے غزوات میں سب سے آخری غزوہ یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر اس گرمی کے موسم کے اندر، جہاں پر موسم یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح کے زمین انگارے اگل رہی ہے اور گرم ہوائیں لو کا سلسلہ ہے کہ جس میں ایک شخص تھوڑی دیر کے لیے بھی پائے استقامت کو مضبوط نہیں رکھ سکتا، لیکن اللہ کے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اور آپ کے دیدار سے صحابہ کرام اس وقت اس قدر مخمور ہے کہ نہ موسم ان کے لیے پاؤں کی بیڑی بن رہا ہے، نہ سفر کی لمبی مسافت ان کے پاؤں کو متزلزل کر رہی ہے، اور نہ ہی سامنے رومی فوج جو لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے وہ ان کے حوصلوں کو پست کرنے کی کوئی جرت کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ راستے کے اندر بے شمار واقعات ہوئے، بارش کا نزول بھی ہوا صحابہ کے کہنے پر، پھر ایمان کو ٹٹولنے کے لیے، جانچنے کے لیے، ایمان کی نظیر کو پیش کرنے کے لیے حضور کی کرامت اور عظمت والی اونٹنی، آپ کی ناقہ قصوہ، اس کا کھو جانا اور اس میں بے شمار ایمانی لمحات کا وہاں پر ظاہر ہونا، وہ بھی آپ حضرات نے گزشتہ 2 درسوں کے اندر سماعت فرمایا۔ اب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں اور دوران سفر ظہر کی نماز کا وقت قریب آ گیا، اللہ کے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے قافلے سے الگ ہوئے، اور حضور کی عادت کریمہ یہ تھی، کیونکہ حضور بہت حیا دار تھے، صحابہ کہتے ہیں حضور کی حیا دلہن سے زیادہ تھی اور شفقت ماں کی ممتا سے زیادہ تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قافلے سے الگ ہوئے اور سرکار کے صحابی عاشق صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ، یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ نے صلح حدیبیہ کے اندر سن چکے ہیں کہ جب حضرت عروہ بن مسعود صاحب ایمان نہ ہوئے تھے تو یہ حضور کے پاس مذاکرات کے لیے حدیبیہ کی سرزمین پر آئے تھے، اور یہ حضور کو واسطہ دینے کے لیے بار بار حضور کی ریش مبارک کو ہاتھ لگاتے تھے، تو جب ان کا ہاتھ حضور کی ریش مبارک پر لگتا تھا تو ایک شخص حضور کے ساتھ کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں خنجر تھا، وہ عروہ بن مسعود کے ہاتھ کو چبا کر کہتا کہ پیچھے ہو جاؤ۔ یہ 3 دفعہ واقعہ ہوا، تیسری دفعہ عروہ بن مسعود کہنے لگے یہ تیرا رویہ میرے ساتھ کتنا سخت ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جانو گے نہیں عروہ یہ کون ہے، تو وہ عروہ بن مسعود کے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ عروہ بن مسعود کے صرف بھتیجے ہی نہیں تھے بلکہ مکہ مکرمہ کے اندر ان سے قتل ہو گیا تھا اسلام لانے سے پہلے، اور عروہ بن مسعود نے اس پر 100 اونٹ سے زیادہ کی دیت دے کر اپنے بھتیجے کی جان بچائی تھی۔ تو بھتیجا ہونا ایک طرف اور اتنا بڑا احسان ہونا ایک طرف، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عروہ مسلمان نہ ہوئے اور اپنے ہاتھ کو حضور کی ریش مبارک پر لگاتے تھے اور کہتے حضور میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں کہ مکہ والوں کو چھوڑ دیں، تو اس وقت ایک شخص ان کے ہاتھ پر خنجر چبا کر کہتا کہ ہاتھ پیچھے کرو، تم مشرک ہو اور یہ اللہ کے نبی ہیں، تمہارے ہاتھ اس قابل نہیں، اس لائق نہیں کہ تم اپنے ہاتھ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک پر لگاؤ، تو وہ غیور اور خوددار صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے، اور وہ ہر وقت تقریباً احادیث آپ دیکھیں گے تو خدمت کے اندر یہ سب سے آگے نظر آتے ہیں، نالین اٹھانے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احوال زندگی کو اگر ہم دیکھیں، امام بخاری نے بھی اس کو لکھا ہے کہ حضور کے نالین، حضور کہیں پہنچے اور نالین مبارک کو اپنے پائے مبارک سے پاپوش کو اتارا، آپ اس پاپوش شریفہ کو سب سے پہلے اٹھانے میں، جن کا نام کثرت سے آتا ہے، وہ حضور کے عظیم صحابی فقیہ امت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب حضرت امام بخاری نے صاحب النعال رکھا ہے، کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاپوش نالین مبارک کو گویا کہ اٹھایا کرتے تھے، اور ایک کو ایک آستین میں داخل کر دیتے تھے اور دوسرے کو دوسرے آستین میں داخل کر دیتے تھے، اور دونوں کو سینے پر لگا کر حضور کی محفل میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو یہ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اس لیے دنیا نے دیکھا کہ ان سے بڑا پھر کوئی فقی حضور کی امت میں نہیں ہوا جو دانائی کی باتیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے صادر ہوئی۔ اسی طرح حضور کے لیے وضو کا پانی پیش کرنا، یا حضور جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جائیں، تو یہ شرط ہر صحابی کو میرے آقا مرحمت فرماتے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اکثر کثرت کے ساتھ جس صحابی کا نام اس واقعے میں آتا ہے وہ حضور کے غیور صحابی، غیرت مند صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ ہیں رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نے چند تمہیدی کلمات اپنی اور آپ کی مغفرت کی نیت کرتے ہوئے کہے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ جب حضور قافلے سے الگ ہوئے اور قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، تو حضور کی عادت یہ تھی کہ قضاء حاجت کے لیے بہت دور تشریف لے جایا کرتے تھے، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ برتن میں پانی لے کر پیچھے روانہ ہو گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی۔ اب سرکار بہت دور چلے گئے، قافلہ بالکل نظروں سے اوجل ہو گیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پانی پیش کیا، بعد میں وضو کرانے کے لیے آپ نے پانی پیش کیا۔ اب ظہر کا وقت انتہا پر تھا، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ فجر کا وقت تھا، اور چند کتابوں کو دیکھنے کے بعد زیادہ وسوخ سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ نماز فجر کی تھی، اور رات کے اندھیرے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بہت دور تک گئے، واپس لوٹنے میں تاخیر ہو گئی، قریب تھا کہ فجر کا وقت چلا جاتا، کہیں اجالا نہ ہو جائے یہ ڈر تھا۔ تو صحابہ کرام نے سرکار کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ تم نماز پڑھو، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا تم نماز پڑھو، حضرت عبد الرحمن بن عوف مصلے پر آئے اور نماز کو انہوں نے شروع کیا، اسی اثنا میں اللہ کے نبی تشریف لیا۔ ایک واقعہ آپ نے حضرت ابو بکر کا سن رکھا ہے، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صف میں آ گئے تو صحابہ کرام نے سبحان اللہ کہہ کر ایک شور کیا، جو امام کو کسی بات سے مطلع کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے ہٹنے لگے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ مصلی نہیں چھوڑنا، جیسا سیدنا صدیق اکبر کو کہا، لیکن صدیق اکبر کی محبت کا کمال یہ تھا کہ وہ مصلی پر رک نہ سکے، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن ایک حکمت کی بات تھی، عشق و محبت میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا بھی ایک مقام ہے، نفس صحابیت میں اسے صدیق اکبر کی طرح صحابی ہیں، لیکن یہاں سے ایک مسئلہ ثابت کرنا تھا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف مصلی پر ہی رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رکعت حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اقتداء میں پڑھی، اور باقی ایک رکعت جو تھی وہ سلام پھیرنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک رکعت کو مکمل فرمائی، اور اس کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ بات فرمائی، اور اپنے رفیق اعلیٰ کے سفر کا اشارہ دے دیا۔ یعنی اس سے جواب یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ کر حضور کو جگہ دی، اس کا مطلب کچھ اور تھا، عشق و محبت تو تھا لیکن ایک تاریخ اور ایک اشارہ بھی دینا تھا۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مصلی نہیں چھوڑا، اور آپ مصلی پر رہے، حضور نے ایک رکعت پیچھے پڑی اور ایک رکعت امام سے رہ گئی آپ کی، اور آپ نے ایک رکعت سلام پھیرنے کے بعد اپنی مکمل فرمائی، اور اس کے بعد صحابہ کرام علی مردوان کے قریب ہوئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرف دیکھ کر مسکرا کر فرمایا احسنتم، تم نے بہت اچھا کیا، تم نے مصلی جو نہیں چھوڑا بہت اچھا کیا۔ اس لیے کہ اللہ کا نبی جب تک دنیا سے رخصت نہیں ہوتا، جب تک کہ ایک صالح آدمی کے پیچھے نماز ادا نہ کرے، اللہ کا نبی اس دنیا سے جب تک رخصت نہیں ہوتا کہ جب تک اس امت کے اندر ایک بہترین صالح آدمی کے پیچھے نماز ادا نہ کر لے، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رفیق اعلیٰ کا اشارہ فرما رہے ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دیا وہ ہجرت کے ابتدائی سال کا عرصہ تھا. اس وقت یہ بات متحقق نہ تھی. ایک تو یہ کہ حضرت ابو بکر نے اپنے عشق کی وجہ سے مسلح چھوڑ دیا, اور وہاں پر یہ مسئلہ بتانا تھا کہ نبی اگر آ جائے تو ان کے لیے مسلح چھوڑا جا سکتا ہے, کوئی اور آئے تو اس کے لیے مسلح نہیں چھوڑا جا سکتا. ایک نبی اور امت کا فرق بتانا تھا. دوسرا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم نماز میں ہوگی, اور حضرت ابو بکر نے جو مسلح چھوڑا تھا وہ حضور کے ادب میں چھوڑا تھا, اور یہ ساری حرکت اور یہ سارا فعل اور یہ ساری چیزیں نماز کے دوران ہو رہی تھی. یہاں پر یہ عقیدہ بھی دینا تھا کہ نماز کا ادب ہے, لیکن اس سے بڑا ادب ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چیزیں مکمل ہو چکی تھی, یہ تمام باتیں گویا کہ گزر چکی تھی, لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کی لیے اس چیز کو مختص اس لیے کیا. اب یہاں پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ سیدنا صدیق, میں اس پر مزید بات آنے والے درس میں بھی کروں گا, لیکن ایک جملہ پیش کر کے آگے چلا جاتا ہوں. یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے اہل تشیعوں کی جانب سے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے پیچھے حضور نے نمازیں ادا کی, تو اس سے خلافت کی دلیل حضرت ابو بکر کی ذات ہوئی, تو اس میں کوئی کمال کی بات تو نہ ہوئی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے بھی نماز ادا کی ہے, تو یہ انفرادیت نہ رہی. اس کا ایک جواب میں یہاں پر دے دیتا ہوں, پھر اصل جواب جو مناظرانہ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ العزیز میں آنے والے درسوں کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ یہ بات ریکارڈ کے اندر آ جائے. پہلی بات تو یہی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ رفیق اعلیٰ کے سفر کی اجازت دینی تھی, ایک بات, اور حضرت ابو بکر کو دوبارہ اس امتحان کے لیے آزمانا نہیں تھا. حضرت ابو بکر کو دوبارہ اس امتحان کے لیے آزمانا نہیں تھا, اس لیے کہ ان کے عشق کا بار بار امتحان لینا ٹھیک بھی نہیں ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ حضرت عمر کی طرف اشارہ فرمایا, نہ حضرت عثمان کی طرف اشارہ فرمایا, نہ حضرت علی کی طرف اشارہ فرمایا. ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلح جس کو دیا جاتا ہے, اور اگر حضرت ابو بکر نے مسلح سنبھالا اور حضور نے آپ کے پیچھے گویا کہ 17 نمازیں ادا فرمائی ہیں اپنے وصال کے وقت, تو اگر یہ آپ کی خلافت کی دلیل نہیں اس وجہ سے کہ حضور نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے بھی نماز ادا کی ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے وہ اتقا, اعلی, افضل, اور گویا کہ افضل ہوا کرتا ہے کہ رتبے اور مقام کے اعتبار سے. تو میں پوچھتا ہوں کہ تاریخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک روایت بتا دی جائے کہ جس میں حضور نے حضرت علی کے پیچھے نماز ادا کی, نہیں ہے. تو اب اگر حضرت علی کے پیچھے حضور نے نماز ادا نہیں کی, اس کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف کے رتبے پر حضرت علی کو فوقیت ہے, اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز ادا کی, لیکن اور جہتوں کی وجہ سے حضرت ابو بکر کا رتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے اعلیٰ ہے. تو آپ اگر اعتراض یہاں پر کھڑا کریں گے تو پھر ایک اعتراض حضرت علی کے بارے میں دینا پڑے گا آپ کو کہ حضور نے یہ بزرگی کا منصب حضرت علی کو کیوں نہیں دیا. تو حضرت علی یقیناً حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مرتبے میں اعلیٰ ہے, لیکن یہاں پر تو حضور نے ان کے پیچھے نماز ادا کر لی. اب تو اس فضیلت سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ جناب مرتبہ نفس صحابیت میں تو برابر ہیں, لیکن فضیلت کے اندر آپ کا مرتبہ حضرت علی سے بڑھ گیا. لیکن نہیں, نہ یہ اہل سنت یہ بات کرتے ہیں, نہ یہ اہل تشیع بات کرتے ہیں, بلکہ کہتے ہیں یقیناً حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ فضیلت دی گئی, لیکن حضرت علی کی گرد و نواح اور اتنی فضیلتیں ہیں جو اس مسلح والی فضیلت پر بہت افضلیت رکھتی ہے. اسی طرح ہماری طرف سے بھی یہ جواب ہوگا کہ اگر حضور نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی لیکن سیدنا صدیق اکبر کی مرتبے کی بزرگی اور اتنی ثابت ہے کہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مسلح والی اس عظمت سے زیادہ برکت رکھتی ہے. خیر, یہ تو ایک ضمن میں نے آپ کو ایک جواب دے دیا, آگے انشاءاللہ اس کی تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور حضور نے صرف ایک صحابی کے پیچھے نماز ادا کی ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف, لیکن جو دوسرے صحابی جن کے لیے خلافت متحقق ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نے ان کے پیچھے ایک دن نہیں مسلسل 17 نمازیں ادا کی ہیں, مسلسل 17 فرض نمازیں ادا کی ہیں. اور ہماری کتابوں میں بھی اور اصول کافی میں بھی موجود ہے, دیگر اور روایتوں میں موجود ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کی جو آخری فجر کی نماز تھی, اس وقت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نماز حضرت ابو بکر صدیق کی خزاں میں ادا کی ہے. اور جب حضور کی طبیعت پہلی دفعہ ناساز ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر نہ آئے, اور اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بخار تھا, تو اس وقت حضرت بلال دروازے پر کھڑے، کیونکہ بائیں جانب حضور کا حجرہ تھا، کھڑے ہو کر اور رونے لگے، اور حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ سے کہنے لگے کہ آج سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس قدر گویا کہ بخار کی جانب ہے، اور طبیعت تقاضہ بشریت کے اعتبار سے گویا کہ بظاہر گویا کہ ناساز سی نظر آ رہی ہے، اور صحت کے اعتبار سے تو کیا مصلے پر اب کون آئے گا؟ تو کہا رکو میں حضور سے پوچھتی ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم بہت زیادہ گرم ہو رہا تھا، عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہے، مصلے پر کون آئے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مورو ابا بکر ان یصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ میرے مصلے پر آئیں اور لوگوں کی امامت کرائیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہیں، تو کہنے لگی کہ حضور میرے والد رقیق القلب ہیں، بہت نرم دل ہیں، وہ آپ کو مصلے پر نہیں پائیں گے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی، جس کو ہم کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو جانا صدمے سے، تو حضور وہ تو رقیق القلب ہیں، اگر آپ مصلے پر نہیں دیکھیں گے تو حضور ان کی طبیعت کیا ہوگی؟ سکان فرمایا کچھ نہیں، فرما مور ابا بکر صلی، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سنو، جاؤ ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلے پر۔ اس وقت حضرت علی جیسا شخص موجود تھا، سارے معاملات موجود تھے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی طبیعت کو بتا رہی ہے، اور حضور بھی آپ کی طبیعت کو جانتے ہیں، اگر حضرت ابو بکر مصلے پر آ کر گر جاتے، بے ہوش ہو جاتے حضور کی محبت میں، تو بعد میں نمازوں کا کیا ہوتا؟ حضرت عمر کا انتخاب کر لیا جاتا، حضرت علی کا انتخاب کر لیا جاتا، لیکن نہیں، حضور نے تین دفعہ فرمایا مورو ابا بکری، جاؤ ابو بکر سے کہو مصلے پر آئے۔ جب میری ماں نے چوتھی دفعہ کہا تو حضور نے آنکھیں کشا فرمائی، فرمایا عائشہ مجھ سے ایسی بحث نہ کرو جیسے بنی اسرائیل کی عورتیں کیا کرتی تھی، فرمایا مجھ سے ایسے نہ الجھو جیسے بنی اسرائیل کی عورتیں الجھا کرتی تھی، میں اللہ کا نبی ہوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلے پر آئے۔ اور اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں کانپ گئی اور میں باہر نکلی، اور میں نے حضرت بلال سے کہا کہ سرکار حضرت ابو بکر کا کہہ رہے ہیں، اور ابو بکر مصلے پر آئیں اور نماز ادا کریں۔ تو یہ 17 نمازیں، کتنی؟ 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی موجودگی میں گویا کہ پڑھائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرے میں اس جماعت کے ساتھ گویا کہ 17 نمازیں ادا کی، اور آخری نماز میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود صحابہ کرام کو اپنے حجرے میں بلایا اور کہا کہ مجھے یہاں سے لے چلو۔ سرکار نے ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ غالباً حضرت علی کا بھی نام آتا ہے، فضل بن عباس کا بھی نام آتا ہے، ان کے کندھے پر رکھا، اور اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حجرے سے باہر لایا گیا، اور وہ نماز بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کے اقتداء میں ادا کی ہے۔ تو یہ دیکھیں فضیلت کے اتنے دریچے ہیں کہ جس پر بہت زیادہ کلام کیا جا سکتا ہے۔ خیر، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جانب سے صحابہ کو ڈھراز باندھ لی تھی، اچانک نہیں کہ اچانک ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال شریف ہوا تو سارا نظام درم برم ہو جائے گا، صحابہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، ان کی تو پوری حیات ہی آپ کی ذات، ان کا تو ایمان ہی آپ کی ذات، ان کا تو اسلام ہی آپ کی ذات، ان کی تو ساری تگو دو، نماز، روزہ، زکات سب آپ ہیں، اچانک اگر آپ اس دار فانی صرف اعلیٰ کے سفر کی طرف جاتے ہیں تو سامنے تو پوری دنیا ان کو اندھیری نظر آتی ہے، آگے کے بارے میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے کہ دین تو آپ ہی ہیں، اسلام تو آپ ہی ہیں، نماز تو آپ ہی ہیں، روزہ تو آپ ہی ہیں، عبادت تو آپ ہی ہیں، اگر آپ ہی رفیق اعلیٰ کے سفر کر جاتے ہیں تو بعد میں کیا ہوگا؟ تو یہ اگر آپ عقل سے سوچیں، اس لیے کہ صحابہ پر آپ بار بار دیکھ رہے ہیں، صحابہ کو مستقبل کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، توجہ صرف حضور کی جانب ہے، بعد میں کیا ہوگا، لڑنے کون آ رہا ہے، 2 لاکھ آ رہے ہیں، 50 لاکھ آ رہے ہیں، 5 لاکھ آ رہے ہیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں، یہ غزوہ تبوک آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی ساری توجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے، اب اچانک اگر حضور وصال فرمائے تو بعد کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آہستہ آہستہ تدریج تدریج ان کے دل و دماغ میں بات ڈال رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں اور انہوں نے اپنا کام مکمل کیا، اپنے نائبین بنائے اور دنیا سے رخصت ہو، اور میں بھی ان میں سے ایک نبی ہوں، تقاضے بشریہ اعتبار سے مجھ پر بھی کل نفس ذائقۃ الموت کی وایت متصدق ہو جائے گی، اور گویا کہ مجھے اس دار فانی سے رخصت ہونا ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اجل جو ہے وہ تمام ذی روح کے لیے ہے، موت تمام ذی روح کے لیے ہے، لیکن موتوں میں فرق ہے، اس کے بعد حیات میں فرق ہے، لیکن نفس موت تو آنی آنی ہے، تو اس کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر رفیق اعلیٰ کے لیے صحابہ کرام کو وقتاً فوقتاً تیار کرتے، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، حضرت ابوبکر رونے لگے ہیں، صحابہ اس سے خوش ہو گئے کہ ابھی تو فتح کی نوید آ رہی ہے، وہ فتح کی نوید سمجھ رہے ہیں لیکن مراد کو حضرت ابوبکر سمجھ گئے۔ صدیق اکبر رونے لگے، صحابہ نے پوچھا کیوں روتے ہو، تو ہچکی بن گئی، جب دل قرار پایا تو کہنے لگے کہ اس میں حضور کی وصال کی خبر دی جا رہی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فرمایا یہ بشارت اسلام کی ترقی کی تو ہے لیکن اس کے پس پردہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہم سے رخصت ہونے والے ہیں اور سفر رفیق اعلیٰ فرمانے والے ہیں، یہ اس کی خبر دی جا رہی ہے۔ تو کبھی قرآن مجید کی آیات کے ذریعے، کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے معاملات کے ذریعے، حضور نے آہستہ آہستہ یہ بات صحابہ کے اپنے عاشقوں کے دل و دماغ میں بٹھائی کہ عاشقوں سمجھو یہ بات متحقق ہے، ایک مسلم ہے، میرے باپ میرے دین کی باگڈور تم نے سنبھال لی ہے، کہیں دیوانوں کی طرح گویا کہ ادھر ادھر بھٹکنے نہ لگ جانا بلکہ اس ذمہ داری کو سمجھ کر جڑ جانا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر جیسا آدمی ان تمام باتوں کو سننے کے باوجود جب حضور کی وصال کی خبر آئی تو تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھر رہے تھے، اور برہنہ تلوار تاریخ میں آتا، سر پر امامہ بھی نہیں تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنسو زارو قطار جاری تھے، لیکن دماغ بالکل اس لحاظ سے مدہوش ہو چکا تھا، زبان پر ایک بات تھی، حضور زندہ ہیں، حضور زندہ ہیں۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ آقا کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن مار دوں گا، اب جب حضرت عمر جیسا آدمی اتنا مدبر صحابی اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکا تو یہ سارے صحابہ کیسے برداشت کر جاتے، اس کے باوجود کہ حضور بار بار اس بات کی تلقین بنا کر ان کا ذہن بنا رہے تھے، ان کے دل میں یہ بات ڈال رہے تھے۔ یہ تو حضرت ابو بکر پر حضور کا خاص فیضان تھا، جو جتنا رقیق القلب تھا وہ اتنا ہی سلیم الفطرت ثابت ہوا۔ اور آپ نے، اور حضرت عمر کو کون روکتا، حضرت علی روکتے، حضرت عثمان روکتے، کسی میں جرت نہیں تھی کہ جناب حضرت عمر کو جا کر روکتی اور ان کے ہاتھ سے تلوار لیتی، لیکن حضرت ابو بکر نے جب خطبہ دیا اور خطبے میں یہی جملے ارشاد فرمائے کہ انبیاء پر اجل کا سلسلہ ہے، اس سے پہلے بھی اجلیں انبیاء پر آتی رہی، وہ دنیا سے رخصت ہوتے رہے، اللہ کے نبی نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، خدا کو موت نہیں آئے گی اور خدا ہمیشہ گویا کہ قائم رہے گا، وہ حی القیوم ہے، وہ زندہ ہے زندہ رکھنے والا ہے، وہ قائم ہے قائم رکھنے والا ہے، لا یموت، اسے موت نہیں آئے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے محبوب ہیں، نبیوں میں سے، ان کے لیے اجل کا سلسلہ متحقق ہے، وہ آ چکا ہے، دین قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ جملے جب حضرت عمر کے کانوں میں داخل ہوئے تو ان کے گویا کے ذہن میں جب یہ بات داخل ہوئی تو اس وقت یہ فرق نہ کر پائے کہ میں یہ کہوں یا یہ کہوں، مدہوش ہو کر زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ ہم جیسا نکما آدمی اس کے لیے تعبیرات بھی نہیں کر سکتا، ان کے قلب اور ان کے ذہن کی تفکرات اور ان کے عشق و محبت کے لیے کوئی کلمات بھی نہیں پیش کر سکتا، لیکن یہ کہہ سکتا ہے کہ صدمہ اتنا سخت تھا کہ جب صدمہ ایک جانب تھا تو تلوار اٹھا کر سب کی گردن مارنے تیار تھے، جب صدمہ اعتدال کی طرف آ گیا تو ہوش ہی کھو بیٹھے اور گویا کہ مدہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ اور حضرت ابو بکر تھے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھالنے والے تھے۔ تو مختصر یہ کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز ادا کی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کے نبی جب تک وفات نہیں پاتا، جب تک دنیا سے رخصت نہیں ہوتا، جب تک رفیق اعلیٰ کا سفر نہیں کرتا، جب تک اپنی امت میں سے کسی ایک صالح شخص کے پیچھے اللہ کا نبی نماز ادا نہ کر لے۔ اس کے بعد گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، اور اسی کے ساتھ علماء کرام یہ بھی ایک مسئلہ اسی سے متصل لکھتے ہیں کہ، اور یہاں سے ایک مسئلہ یہ حل ہو جاتا ہے کہ بعض احباب کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ آپ نبی کو حاضر ناظر مانتے ہیں تو پھر مصلے پر آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں، یہ جاہلانہ سوال ہے، لیکن ایک بات یہاں پر چلی ہے تو میں اس کا ایک جواب دے دوں، کیونکہ عوام میں گردش بہت کرتا ہے کہ جب آپ نبی کو حاضر ناظر مانتے ہیں تو مصلے پر تو نبی کو ہونا چاہیے، آپ خود مصلے پر آتے ہیں اور پھر نماز ادا کرتے ہیں، تو سخت بے ادبی ہے، جبکہ آپ نبی کو حاضر ناظر مانتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، دیکھیے نبی کو حاضر ناظر ماننے کا عقیدہ اہل سنت کا جن غریبوں نے سمجھا ہی نہیں وہ خواہ مخواہ اس کے لیے خام خیالی کرتے ہیں۔ میرا ایک ان سے دوستانہ شکایت ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا زور آپ ہمیں الزام لگانے پر دے رہے ہیں اتنا زور ہمارے مسلک کو پڑھنے پر دے دیں، ٹھیک، جتنا زور آپ ہمیں گالی دینے پر دے رہے ہیں اتنا سے صرف یہ عقیدہ چھوٹا سے، اس کو عام رسالہ مارکیٹ سے خریدنے، ساری کتابیں ہیں،
ایک چھوٹی سی بات پڑھ لیں تو نہ اتنی آپ کو مغلظات کہنے کی ضرورت پڑے گی نہ کوئی بات ہوگی. اہل سنت کا مسئلہ حاضر ناظر میں ہرگز یہ عقیدہ نہیں کہ حضور ہر مسجد میں موجود ہے. ہمارا ہرگز یہ عقیدہ نہیں کہ حضور ہر گھر میں موجود ہے. ہمارا ہرگز یہ عقیدہ نہیں کہ حضور اپنے جسم کے ساتھ ہر مسجد میں, حضور اپنے جسم کے ساتھ ہر گھر میں, حضور اپنے جسم کے ساتھ کائنات کے ہر چپے چپے پر موجود ہے. نہیں, یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب گندگی ہے تو کیا گندگی میں بھی حضور موجود ہے؟ میں نے کہا خدا موجود ہوتا نہیں ہوتا ہر جگہ. میں نے کہا یہ اعتراض اگر آپ نبی کے لیے کرتے ہو, کہتے جناب یہ گندگی ہے, یا بعض اتنے بڑھ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جناب وقت مجامعات بھی کیا نبی موجود ہوتے ہیں؟ تو کیا کرامن کاتبین مومن کے ساتھ نہیں ہوتے؟ یہ نوری فرشتے نہیں ہوتے؟ میں پوچھتا ہوں یہ موجود ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اللہ رب العالمین موجود ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نبی کی بات تو چھوڑو, اللہ کے بارے میں مجھے جواب دو کہ جناب یہ لیٹرین بنے ہوئے ہیں, یہ نالے بنے ہوئے ہیں, یہ فلانی چیز بنی ہوئی ہے, یا جناب یہ سارا معاملہ جو میں نے عرض کیا, اس پر اگر نبی کے حاضر ناظر پر موجود پر اشکال کیا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں خدا کے لیے آپ کیا جواب دیتے ہیں اور ان نوری فرشتوں کے لیے کیا جواب دیتے ہیں؟ تو یقیناً یہ سوال ہی بے ادبی پر مبنی ہے, یہ سوال ہی بے ادبی پر مبنی ہے. کچھ جگہیں تو ایسی ہوتی ہیں جو ان کے شایع نشان نہیں ہوتی, اور کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں جہاں وہ چشم پوشی فرماتے ہیں, جہاں پر وہ چشم پوشی فرماتے ہیں کہ جس کو دیکھتے ہی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ان کی بصارت اور ان کی نگاہ عظمت کے مطابق نہیں ہوتا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, ہم کائنات کے حصے, ذرے, مکان, گھر, ہر جگہ پر حضور کو جسم کے ساتھ نہیں مانتے, حضور کو علم کے ساتھ مانتے ہیں. حضور کو علم کے ساتھ اعتراض تو جب کامل ہوتا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جسم کے ساتھ مانتے. لیکن آپ دیکھیں اگر حضور کو کوئی جسم کے ساتھ مانے بھی, پہلی بات تو میں عرض کر دوں مانتا کوئی نہیں ہے, مانے بھی تو حضور تو حضرت ابو بکر کے پیچھے جسم کے ساتھ موجود تھے, اور ابو بکر نے مصلی پر نماز پڑھائی, حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی. اگر نبی جسم کے ساتھ موجود ہو, اگر مصلی پر کوئی اور چلا جائے تو یہ نبی کی توہین ہے. تو میں پوچھتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف مصلی پر ہے اور نبی اپنے جسم اور روح کے ساتھ مسجد میں موجود ہے, جگہ پر موجود ہے, تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کیا کہو گے؟ حضرت ابو بکر کو کیا کہو گے؟ انہوں نے توہین کی ہے. تو یہ قاعدہ ہی غلط ہے, یہ آپ نے خود اپنی تدری کھچڑی بنا کر ایک قاعدہ اور اصول بنا لیا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں ایک بات یہ سن لیجئے, اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شاہد بنایا, جو میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں, گواہ بنایا, گواہ بمراد اپنی امت کے احوال پر حاضر بنایا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم اور آپ کے علم کی حضوری کو اتنی وسعت عطا فرمائی ہے کہ امت کے سارے اعمال آپ کی قبر شریف میں پیش کیے جاتے ہیں اور آپ امت کے اچھے اعمال اور برے اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں, اور اسی مشاہدے کی گواہی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے حضور آپ دیں گے. یہ ہے مسئلہ حاضر ناظر کی وضاحت. لیکن اگر حضور چاہیں, پہلی بات تو ہر جگہ نہیں جو میں نے کہہ دیا, لیکن اگر حضور چاہیں, یہ حاضر ناظر کی دوسری شق ہے, اگر حضور چاہیں جہاں چاہیں جس کے پاس چاہیں جس وقت چاہیں, تو اپنے جسم حقیقی یا جسم مثالی کے ساتھ تشریف لے جا سکتے ہیں. یہ اعتدال کی دو شقیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اصل حاضر ناظر کا عقیدہ ہے عرض اعمال, امت کے اعمال احوال کو جاننا. اور گزشتہ درس تو آپ کو یاد ہے نا, مجھ پر میری امت پیش کی گئی تھی, میں نے دیکھ لیا کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا, یہی حاضر ناظر ہے. کیونکہ حاضر کا معنی عالم کے ہیں, حاضر کا معنی عالم کے. حضور کو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انا ارسلنا کا شاہدہ. شاہد کہتے کس کو ہے؟ امام راغب اصفہانی نے شاہد کا معنی مفردات اللغات, جو لغت ہے قرآن کی, اس میں کیا کہ شاہد و شہود ای الحاضر والحضور اما بالبصر او بالبصیرت. شاہد شہود کس کو کہتے ہیں؟ فرما حاضر کو کہتے ہیں. شاہد کس کو کہتے ہیں؟ حاضر کو کہتے ہیں, چاہے وہ بالبصر آنکھوں سے دیکھ کر حاضر ہو, اول بصیرت یا دل کی نظر سے دیکھ کر حاضر ہو, دونوں پر حاضر کا اطلاق ہوتا ہے. حضور اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں, اس طریقے سے حضور کائنات کو دیکھ رہے ہیں, اور اس بصیرت کے اعتبار سے حضور کی حضوری ہے. آپ دعائے نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغیرہ. شاہد کا معنی اوپر کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ بخش دے ہمارے حاضر کو, وغائبنا بخش دے ہمارے غائب کو. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی شاہد کا معنی ہی حاضر کے ہے تو آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہا شاہد کا معنی حاضر کے نہیں, ان سے کہو بھائی شاہد کے معنی حاضر کے نہیں تو آپ نماز جنازہ کے بعد دعا تو نہیں کرتے لیکن نماز جنازہ میں تو دعا کرتے ہیں نا. کہا جی ہاں نماز جنازہ میں تو ہم دعا کرتے. تو کہا جی نماز جنازہ کی دعا پڑھ دیں آپ, اللہم اغفر لی حینا و میتنا, مولا ہمارے زندوں کو بخش دے. اب یہ متضاد چیزیں چل رہی ہیں, ہمارے زندوں کو بخش دے, ہمارے میتنا ہمارے مردوں کو بخش دے, وہ شاہدنا و غائبنا. اب یہ دونوں ضد ہے, دن رات. وہ شاہدنا و غائبنا, غائب کا معنی تو غائب ہے, تو ہمارے شاہد کو بھی بخش دے, ہمارے غائب کو بھی بخش دے. تو شاہد کا معنی ہوا حاضر کو بخش دے, اور غائب کا معنی ہوا جو نظروں میں نہیں ان کو بخش دے. تو اب آپ دیکھیں خود نماز جنازہ کی بھی اگر دعا دیکھ لی جائے تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ شاہد کا معنی. تو آپ ہمیں کافی کیوں کہتے ہیں؟ اگر ہم حضور کو حاضر کہیں تو آپ کہتے ہیں تم نے قرآن بدل دیا. تو بھائی انا ارسلنا کا شاہدہ, شاہد کا معنی حاضر ہوتا ہے. اب یہی شاہد کا معنی جب نماز جنازہ کی دعا میں آپ حاضر کرتے ہیں تو شرک نہیں ہوتا. ہم انا ارسلنا کا شاہدہ میں شاہد کا معنی حاضر کرتے تو ہم کافر ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ نے دوہری پالیسی بنائی ہے. اور سب سے بڑی بات, آخری بات پیش کر کے آگے چلا جاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ حضور نے جب حجت الوداع کا خطبہ دیا تو کیا فرمایا تھا؟ بلغ بلغ الشاہد عن الغائب. فرمایا کہ جو میرے سامنے حاضر موجود ہے وہ میری باتیں ان کو پہنچا دے جو میرے سامنے نہیں ہے, یعنی جو تمہارے سامنے نہیں ان تک پہنچا ہے. تو حضور کی زبان سے بھی شاہد کا معنی حاضر ہی کے لیے آیا. یہ خطبہ ہے حجت الوداع کے خطبے میں حضور نے فرمایا تھا کہ شاہد میری یہ باتیں جو شاہد ہیں وہ غائب کو بتا دے. شاہد سے مراد جو سامنے حاضر ہیں. تو ان ارسلنا کے شاہدہ, تو میرے امام نے تو صحیح ترجمہ کیا نا, پھر ان ارسلنا کے شاہدہ آپ کو حاضر بنایا, آپ کو حاضر بنا کر بھیجا. اب حضور اپنی اس حضوری میں اپنی امت کو جانتے ہیں, یہ گویا کہ حاضر ناظر کا عقیدہ ہے. آپ کی امت کے اعمال آپ پر پیش کیے جاتے ہیں, آپ امت کے چہروں کو بھی جانتے ہیں, کافروں کو بھی جانتے ہیں, مسلمانوں کو بھی جانتے ہیں. قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے حضور دونوں کی گواہی دیں گے, اور گواہی تو جب دیکھ سکیں گے نا کہ جب حضور سامنے حاضر موجود ہوں گے. تو حضور اپنے علم کے ساتھ اپنی ہر امت کے سامنے موجود ہیں اور اپنی امت کے تمام احوال کو دیکھ رہے ہیں. اب اس امت کو شرم اور غیرت کرنی چاہیے کہ اس کا نبی دیکھ رہا ہے اور اس کے نبی کی نظروں سے اس کا کوئی عمل نہیں ہے. یا اللہ ہم جیسے ڈھیٹ لوگوں کے دلوں کو تو نرم فرما. اب حضور جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں, جس طرح کہ معراج کی رات کو حضرت موسیٰ قبر میں بھی تھے, آسمان پر بھی تھے, بیت المقدس میں بھی تھے. تو ایک موسیٰ تین جگہ پر تھے, تو یقیناً وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے جسم مثالی سے سفر کر سکتے ہیں تو اللہ کا حبیب بھی سفر کر سکتا. ایک بات اب آگے چلتے ہیں اور آخری بات یہاں پر پیش کر کے درس ختم کر دیتا ہوں. وہ ساتھ ہی ساتھ کہ غزوہ تبوک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ رہے ہیں. اب یہ سفر بڑا تھکن کا ہوا کیونکہ رات گزری, دن گزرا, پھر راتیں گزری. اب یہ فجر کا واقعہ تو ہو گیا, اب عین اس کے بعد جو دوسری فجر آ رہی اس میں بھی ایک واقعہ ہو گیا. رات برس غزوہ خیبر کا سنا آپ؟ خیبر سے جب حضور لوٹ رہے تھے لیلۃ التاریس, تو حضور رات بھر, صحابی کہتے ہیں کہ حضور کے جسم پر بشری تقاضے کے تحت تھکن ایسی تھی کہ میں حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا, حضور نے اپنا سر گویا کہ میرے کاندھے پر رکھ دیا, اور دھیمی دھیمی تیز ہوا جس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جب نیند میں خراٹے جڑ لیتے ہیں, یعنی اس قسم کی آواز بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند کے اندر خواب کی آنے لگی. تو کہنے لگے آہستہ آہستہ میں پیچھے ہونے لگا, یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورے کجاوے کے اوپر لیٹ گئے. پھر وہ حضور رکے اور فجر کی نماز کا واقعہ وہاں پر ہوا. لیکن ایک بات یہ نکل گئی ہے تو میں عرض کروں, صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے, تشریف رکھے اور سو گئے, زمین پر لیٹ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے. ایسے سوئے کہ دھیمی دھیمی سانس چلنے کی آواز جو ہوتی ہے نیند کے اندر, خراٹا جس کو کہتے ہیں, وہ آنے لگی. پھر حضور بیدار ہوئے نماز کے لیے, ہم سے کہا جا وضو کرو, سب وضو کرنے لگے اور حضور نے اسی طرح نماز پڑھائی. حضور نے اسی طرح نماز پڑھائی کیونکہ حضور کی نیند ناقص سے وضو نہیں ہے, حضور کی نیند ناقص سے وضو نہیں. پہلی بات تو یہ کہ نیند ناقص سے وضو ہے ہی نہیں, یہ تو نفس سے مسئلہ ہے. نیند وضو کو نہیں توڑتی. جس طرح حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرح اگر کوئی بیٹھا ہو بغیر سہارے کے اور وہ سو جائے, چاہے دس گھنٹے سو جائے, اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن جہاں انہوں نے جھٹکا کھایا اور ایک طرف گر گئے تو وضو گیا, یا انہوں نے ٹیک لگائی ہوئی ہو اور پھر سو رہے ہیں تو پھر وضو گیا. لیکن اگر بندہ بغیر سہارے کے اکڑو بیٹھ جائے, سہارا نہ ہو, اکڑو بیٹھ جائے اور اس میں ایک لمبی نیند کر لے ہو تو اس کا وضو نہیں جاتا. علماء کہتے ہیں کہ وضو ناقص, اعلی حضرت نے اس پر کافی بحث فرمائی ہے کہ وضو یہ نیند جو ہے یہ ناقص وضو نہیں ہے. نیند ناقص وضو جب ہوتی ہے کہ جب نیند ایسی ہو کہ جب بندے کی اطلاع, بندے کی توجہ اپنے اعضاء سے ہٹتی ہے, اس وقت جسم سے کسی چیز کے اخراج کا ڈر محسوس ہوتا ہے. جب بندہ اپنے جسم سے غافل ہو جاتا ہے نا تو اس وقت کسی چیز کے اخراج کا ہونا اسے پتا نہیں چلتا. لیکن اگر آپ اکڑو ہو کر بیٹھے ہوں گے, بھلے نیند کر رہے ہیں لیکن آپ ہوشیار ضرور ہوں گے, ہوشیار ضرور ہوں گے اور آپ کو اپنی جسم پر کیفیت ہوگی. لیکن اگر نیند میں بہت زیادہ, نیند واقعی میں غلبہ ڈال دے تو اس وقت آپ بیٹھے نہیں رہیں گے, گر جائیں گے, بیٹھے نہیں رہیں گے, گر جائیں گے. اور جہاں آپ گویا کہ ایک طرف جھکے اور ایک طرف کی سرین اگر اٹھ گئی تو وہ ناقص وضو ہو گئی. یعنی اب نیند نے وہ غلبہ کر دیا کہ آپ کے شعور کے اوپر اب پردے اس نے ڈال دی ہیں, اب آپ کا بالکل شعور ختم ہو گیا, اب نیند کی حکمرانی چل گئی ہے. اور جب نیند مکمل حکمرانی ڈالتی ہے تو اس وقت وضو جو ہے فاسد ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ کہ سرکار پورے سو رہے ہیں جسم سے, یعنی جیسے زمین میں انسان سوتا ہے سو رہے ہیں, تکیہ بھی لگا ہوا ہے, بستر بھی لگا ہوا ہے, سرکار سو رہے ہیں. اور نیند اتنی گہری ہو رہی ہے کہ سانسیں چلنے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں لیکن وضو نہیں جاتا. ادھر ابن تیمیہ کو جواب دیتے ہوئے حضرت امام الوقت صاحب شفاء سقام اور حضرت تاج الدین سبکی علیہ رحمت کے والد گرامی حضرت تقی الدین سبکی علیہ رحمت شفاء سقام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ دیکھ یہ مرتا ہے نبی کی ذات کا کہ جو سو جائے اور اس کا سونا ناقی سے وضو نہیں ہوتا, اس لیے کہ جس نے پوری کائنات کے اوپر اطلاع رکھی ہو اور پوری کائنات کا ایک ذرہ اس کی اطلاع کے باہر نہ ہو تو اس کے جسم کا حصہ اس کی اطلاع کے باہر کیسے ہو سکتا ہے. تو فرمایا اس لیے نبی سو رہے ہیں. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ نیند آپ کے وضو کو نہیں توڑتی, جہاں آپ کی اطلاع کا تعلق آپ کے جسم سے ٹوٹ گیا, جہاں پر آپ کے علم کا تعلق آپ کے جسم سے ٹوٹ گیا, جہاں پر آپ کے مشاہدے کا تعلق آپ کے جسم سے ٹوٹ گیا, جہاں جسم اور اطلاع کا ربط ٹوٹ گیا تو وضو گیا. اور جب تک جسم اور اطلاع کا تعلق رہا اور آپ مطلع رہے اپنے جسم کے ہر اعضاء کے اوپر کہ میں سو تو رہا ہوں لیکن میں بیٹھا کہاں ہوں مجھے پتا ہے, میں کیسا بیٹھا ہوں یہ مجھے پتا, یہ اطلاع جسم کے ساتھ رہے گی, وضو باقی رہے گا. تو جس نبی کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کی اطلاع عطا فرمائی تو یقیناً اس کی اطلاع اپنے جسم پر بہت زیادہ ہوتی ہے, اس لیے اگر وہ پوری رات بھی سو جائے تو صبح بغیر وضو کے, یعنی بغیر وضو کے جس طرح ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, لیکن نبی کا وہ سونا وضو کا ہوتا ہے اور نبی اٹھ کر نماز ادا کر سکتے. صحابہ سے کہا کہ اٹھو 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 چلو تم نماز وضو کرو, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی. تو یہ آخری واقعہ جو ہوا وہ یہ کہ رات طویل ہو گئی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رات کو پڑھاؤ ڈالا رک جاؤ اسی طرح خیبر کی طرح اور فرما آرام کرو. بلال کو کہا تم فجر دیکھو, بلال تم فجر دیکھنا اور جس وقت فجر نظر آ جائے تو تم سب کو اٹھا دینا. کہا کہ حضور بالکل ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے میں آئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آرام کرتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مہو استراحت ہوئے. رات بڑی لمبی مسافت طے کی تھی, تھکن بہت تھی, سب سو گئے. سورج سر کے اوپر آ گیا, سورج سر کے اوپر آ گیا اور آنکھ جب کھلی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے. کہا کہ حضور, اور اس وقت سب سے پہلے آنکھ خیبر میں تو حضرت ابو بکر کی کھلی تھی اور جو حضرت عمر کو لے کر سرکار کے دربار میں پہنچے تھے, اور کسی نے حضور کے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا کہ نماز ہے, یہ اللہ کے رسول ہیں. کہا آرام کر رہے ہیں, خاموش ہو جاؤ بس. دور کھڑے ہو کر دھیمی آواز سے کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چشم کشا ہوئے. سرکار علیہ السلام فرمائے کہ ارے سورج نکل آیا. بلال کہاں ہے؟ کہا کہ حضور وہ وضو کی تیاری کر رہے ہیں. فرمایا آپ کوئی وضو نہیں ہے, کجاوہ کسو, یہاں ہم نماز نہیں پڑھیں گے, اٹھو یہاں سے. ادھر بھی یہی ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال سے کہا ارے بلال تم نے یہ کیا کر دیا؟ کہا حضور میں تو انتظار کر رہا تھا, میری آنکھ لگ گئی. حضور نے فرمایا چلو اٹھو یہاں سے, کجاوہ کسو. کہا حضور نماز یہاں پر قضا کریں؟ فرمایا نہیں, اس جگہ پر قضا نہ کریں گے, اس لیے کہ یہاں پر شیطان کا دخل ہے, یہاں پر شیطان کا دخل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے اٹھایا اور قافلہ روانہ ہو گیا. تھوڑی دور جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر کی قضا کروائی. اس کی وجہ یہ تھی تاکہ امت کو قضا پڑھنے کا طریقہ آ جائے. ایک اس لیے کہ صحابہ نے ہمیشہ ادائیگی ہی کی ہے. اور موتا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے, سرکار نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ دیکھو یہ بلال نے کیا کیا, میں نے اس کو کہا کہ کجاوے پہ قریب جا اور فجر کو دیکھ. بلال گیا کجاوے کو ٹیک لگا لیا, شیطان آیا اس کی مٹھیاں بھرنے لگا, یعنی دبانے لگا, مٹھیاں دبانے لگا. بلال کو ٹھنڈی نیند آ گئی اور وہ سو گیا. اتنے میں حضرت بلال وضو کر کے آئے, کہا بلال کیا ہوا؟ بلال کہنے لگے حضور میں کجاوے کو ٹیک لگایا تھا اور نیند آ گئی, میں سو گیا. حضرت ابوبکر نے سرکار کو دیکھ کر فرمایا صدقت یا رسول اللہ, حضور آپ نے سب سفر, یعنی سب پتا ہے کہ سب جا رہا ہے لیکن خاموش ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ, محبوب سارا دین میں تجھے پڑھاؤں گا, تو بھولے گا نہیں مگر میں خود تجھے بھلاؤں گا. اس لیے بھلاؤں گا تاکہ میرے بندوں کے لیے آسانی ہو جائے, تاکہ بعد والوں کے لیے آسانی ہو جائے. اور حضور تو فرماتے ہیں, میری ماں حضرت عائشہ کہتی ہے حضور آپ ہمیشہ وتر تہجد سے پڑھتے ہیں, فرض پڑھی حضور نے عشاء کی, فرض پڑھی اور سو گئے, اور کوئی الارم نہیں, کوئی گھنٹی نہیں, حضور تہجد کے وقت اٹھے اور سرکار نے تہجد کے ساتھ تہجد پڑھی. آٹھ رکعت تہجد, کتنی کتنی؟ آٹھ رکعت تہجد اور تین رکعت کتنی ہو گئی؟ گیارہ. تو یہ گیارہ تراوی نہیں ہے, یہ آٹھ تراوی نہیں, یہ تہجد ہے. جس کو بےچارے کہتے ہیں یہ تو آٹھ تراوی ہے, تو میں نے کہا تو میرے حضور نے تو پوری زندگی گیارہ رکعتیں پڑھی, آٹھ تہجد پڑھی ہے, تین تراوی پڑھی ہے. کہتے نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پڑھی ہے یہ آٹھ جو تھی یہ تراوی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تراوی ہے, یہ تین کیا ہے؟ کیونکہ حضور نے تو گیارہ پڑھی, آپ تو خود بخاری پڑھ رہے ہیں نا کہ حضور نے گیارہ رکعتیں پڑھی اور ترجمہ آٹھ کا کر رہے ہیں آپ کہ حضور نے آٹھ پڑھی. چلو حضور نے آٹھ تراوی پڑھی ہے لیکن یہ تین کو کہاں لے جائیں گے آپ؟ تو کہنا کہ یہ تین وتر ہے. میں نے کہا سبحان اللہ, آپ تو ایک وتر کے قائل ہیں, آپ تو جو آٹھ رکعت تراوی کے قائل ہیں نا وہ ایک وتر کے قائل ہیں, وہ تین وتر کو نہیں مانتے. ہم سے کہتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں کہ تم تین وتر پڑھتے ہو, وتر تو ایک ہوتی ہے. تو ہم نے کہا یہ رمضان میں جو آپ گیارہ والی حدیث اپنے تہجد کے لیے لا رہے ہیں, وتر کے لیے لا رہے ہیں اور تراوی کے لیے لا رہے ہیں, تو آٹھ تو آپ کی تراوی ہو گئی ٹھیک, لیکن حضرت عائشہ یہ کہہ رہی ہے کہ حضور رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ پڑھا کرتے تھے. چلو تراوی پڑھا کرتے تھے لیکن رمضان غیر رمضان کون سی تراوی ہوتی ہے؟ ایک بات. چلو اگر یہ تراوی ہی تھی تو کتنی تھی؟ گیارہ تھی, آٹھ تھی. تو کہنا یہ آٹھ تھی. تو ہم نے کہا یہ تین بقیہ کیا رہ گئی؟ کہا جی یہ تو وتر تھی. تو ہم نے کہا یہ وتر تھی تو یہ وتر تین کیسے ثابت ہو گئی؟ آپ تو کہتے تین وتر تو ہوتی نہیں ایک. نہیں کبھی کبھی تین بھی پڑھ لینا چاہیے. میں نے کہا سبحان اللہ, جب ماننے پر آؤ تو ادھر ادھر سے کر کے کسی طریقے سے مسئلے کو جائز کر دیا جائے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو چیز مسلم ہے وہ مسلم ہی رہنی چاہیے. سید عالم نے فرمایا عائشہ گھبراؤ نہیں, میری وتر کبھی قضا نہیں ہوگی, میری وتر کبھی قضا نہیں ہوگی اور میری تہجد بھی کبھی نہیں چھوٹے گی, میری تہجد بھی کبھی نہیں چھوٹے گی. اور جواب دیا عائشہ اس لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ این آیا تنا مانے ولا یا نامکل, میری آنکھیں بند ہوتی میرا دل جاگ رہا ہو تو پھر بھی فجر جا رہی ہے, تو اس میں کوئی حکمت تو ہے نا. اس حدیث کو حضور کے علم غیب کی نفی پر تو نہیں پیش کیا جا سکتا, حضور کے مقام کو گھٹانے کے لیے پیش کیا جائے گا. اس سے تو میرے آقا کے مقام کی اور عظمتیں ظاہر ہو رہی ہے. تفصیلی خطاب کے لیے آپ میرا درس غزوہ خیبر کو دیکھ سکتے ہیں, اس میں نے تفصیل کے ساتھ سارے اعتراضات کے جوابات اس نماز فجر کی قضا کے حوالے سے دیا ہے. انشاءاللہ العزیز میں بھی کوشش کر رہا ہوں, ہمارے بچوں نے کافی محنت کی ہے ویب سائٹ کے اوپر اور ہمارے ایک ساتھی ہیں اللہ رب العالمین انہیں اجر عظیم عطا فرمائے, انہوں نے ہماری ڈھراز باندھی ہے کہ شاہ صاحب کیسٹیں نکالیں. تو انشاءاللہ العزیز غزوہ خیبر, غزوہ بدر, غزوہ احد ان اور غزوہ حدیبیہ جو تھا صلح حدیبیہ, اس کو الگ الگ کر کے انشاءاللہ العزیز ان قریب ہم الگ الگ سی ڈی کی صورت میں درس سیرت کو شائع کر دیں گے, تاکہ اس میں آٹھ دس جتنے درس ہیں وہ آ جائیں اور اس میں جتنی یہ علمی ابحاث ہیں اس درمیان میں جو جتنی باتیں نکلتی ہیں اور اس کے جوابات آتے ہیں جاتے ہیں تو سب اس میں گویا کہ مستحضر ہو جائے. زندگی رہی تو پھر کبھی اس کو ترتیب کے ساتھ لکھوں گا, تو انشاءاللہ اس کو مجموعے کے طور پر بھی پھر درس سیرت کے عنوان سے ہم انشاءاللہ العزیز اس کو جاری کرنے کی کوشش کریں گے, اس نیت کے ساتھ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی یہ خوشبو زیادہ سے زیادہ ہم اپنے اندر بسا سکیں اور دوسرے تک اس کو ہم پہنچا سکیں. اب یہ وہ واقعہ تھا کہ حضور وہاں سے نکلے, نماز فجر کی قضا ادا کی اور آگے منزل جو تھی وہ تبوک کی تھی, حضور تبوک کے مقام پر پہنچ گئے. انشاءاللہ العزیز آنے والے درس میں کہ تبوک حضور آج پہنچے ہیں جو ظہر کے قریب کا وقت ہے, اب میرے آقا وہاں ظہر ادا فرمائیں گے, ظہر ادا کریں گے, عصر ادا کریں گے اور تقریباً پندرہ دن تک وہیں رہیں گے, اور پندرہ دن کے بعد رومیوں کے تازیے ٹھنڈے ہو گئے اور وہ آنے کی جرت نہیں کر سکے, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ شان کے ساتھ دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف گویا کہ لوٹیں گے. لیکن اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام فجر کا وقت ہے اور فجر کے بعد حضور ظہر کے قریب تبوک کے مقام پر پہنچ چکے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں وہاں پر پہنچائے, ہمارے دل و دماغ ہمارے تصورات کو وہاں تک پہنچائے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نقوش قدم تک پہنچائے, سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی یادوں تک پہنچائے. ہم چل رہے ہوں تو سوچو بچار کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قافلے کا شور ہو, اور ہم سو رہے ہوں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت اور تسکین والے جملے جو امت کی مغفرت کے لیے ہیں اس کی چاشنی ہمارے دل و دماغ پر ہو, تاکہ اس کے سائے میں اس کے سکون میں ہم سو رہے ہوں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں جگائے کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں اٹھائے کیوں. یہ تصور فرما لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے مقام تبوک پر پہنچ چکے ہیں اور دوپہر کا وقت ہے. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم جاری فرما دیا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان اپنے سواریوں سے کجاووں کو کھول دیں, اللہ اکبر, اور اپنے خیمے لگا لیں اور اپنے اپنی ضرورت کا سامان خیموں میں رکھ دے. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت علی, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے سامان کو چھوڑ کر, اپنی اونٹنی کی فکر کو چھوڑ کر, اپنے خیمے اور اپنے سائے کو چھوڑ کر وہ دوڑ کر جا رہے ہیں حضور کی ناقہ مبارکہ قصبہ سے حضور کا سامان اتار رہے ہیں, اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عریش مبارک حضور کے خیمے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کیسی محبت کے ساتھ وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں, اور ایک شور ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جلدی خیمہ تیار کر دیا جائے تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر محو استراحت ہو سکیں. اس نیت کے ساتھ تمامی حضرات اپنے دلوں میں ان تمام یادوں کو تازہ کر لیجیے. اب میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے وقار اور بردبارانہ انداز میں اللہ کا خلیفہ اعظم سر کو جھکا کر محبت سے زبان پر اسلام کی دعا اور مسلمانوں کی استقامت کی دعا کرتے ہوئے اپنے خیمے کی طرف جا رہا ہے. حضور جا رہے ہیں اور زمین حضور کے نالین مبارک کو بوسہ لے رہی ہے. کتنے خوبصورت نقش جو آج عرش, آسمان, چاند, زمین, ستارے, آج تو چاند اور سورج بھی اس نقوش کو زمین سے مانگ رہے ہوں گے کہ ہماری ساری روشنی لے لو, لیکن اے خاک مبارک تیرے دل پر جو حضور کے نالین کا مبارک نقش جمع ہے اس کی چاندنی ہمیں دے دو. اس نقش کو اپنے دماغ میں بلکہ اپنی آنکھوں کی پلکوں کے آگے بالکل روشن کر لیجیے, اور دل و دماغ میں روشن کرتے ہوئے اپنی تمام جائز مرادیں حضور کے لیے پہنچائیے. میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤں گا. آپ اپنے آقا کے حضور پہنچ چکے ہیں, حضور کے نالین کی روشنی آپ کی آنکھوں میں ہے, اب بالکل سامنے خیمے میں میرے آقا جلوگر ہیں. اب اپنی جائز مرادیں جو آپ کے دلوں کے اندر پوشیدہ ہے وہ آپ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمائیں. محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و
وامر عجمي مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيب. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، يا جد الحسن والحسين، يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا أبا الزهراء، السلام عليك يا أبا الزهراء، السلام عليك يا أبا الزهراء، السلام عليك يا رحمة للعالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وقاسم رزاقه سيدنا وحبيبنا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.